سو واضح ہو کہ اس یقین کے باہم پہنچانے کے لیے تعامل قومی کا سلسلہ تسلی بخش نمونہ ہے۔ مثلا وہ احادیث جن سے ثابت ہوتا ہے کہ نماز فجر کی اس قدر رکعت اور نماز مغرب کی اس قدر رکعت ہیں، اگرچہ فرض کرو کہ ایسی حدیثیں دو یا تین ہیں اور بہرحال احاد سے زیادہ نہیں، مگر کیا اس تحقیق اور تفتیش سے پہلے لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے اور حدیثوں کی تحقیق اور راویوں کا پتہ ملنے کے بعد پھر نمازیں شروع کرائی گئی تھیں؟ بلکہ کروڑہا انسان اسی طرح نماز پڑھتے تھے، اور اگر فرض کے طور پر حدیثوں کے اسنادی سلسلہ کا وجود بھی نہ ہوتا، تاہم اس سلسلہ تعامل سے قطعی اور یقینی طور پر ثابت تھا کہ نماز کے بارے میں اسلام کی مسلسل تعلیم وقتاً بعد وقتاً اور کرنن بعد کرنن یہی چلی آئی ہے۔ ہاں، احادیث کی اسناد مرفوعہ متصلہ نے اس سلسلے کو نور علی نور کر دیا، بس اگر اس قاعدے سے احادیث کو دیکھا جائے تو ان کے اکثر حصے کو، جس کا معین اور مددگار سلسلہ تعامل ہے، احاد کے نام سے یاد کرنا بڑی غلطی ہوگی، اور در حقیقت یہی ایک بھاری غلطی ہے جس نے اس زمانے کے نیچریوں کو صداقت اسلام سے بہت ہی دور ڈال دیا۔ وہ خیال کرتے ہیں کہ گویا اسلام کی وہ تمام سنن اور رسوم اور عبادات اور سوانح اور تواریخ جن پر حدیثوں کا حوالہ دیا جاتا ہے، وہ صرف چند حدیثوں کی بنا پر ہی قائم ہیں، حالانکہ یہ ان کی فاش غلطی ہے۔ بلکہ جس تعامل کے سلسلے کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے قائم کیا تھا، وہ ایسا کروڑہا انسانوں میں پھیل گیا تھا کہ اگر محدثین کا دنیا میں نام و نشان بھی نہ ہوتا، تب بھی اس کو کچھ نقصان نہ تھا۔ یہ بات ہر ایک کو ماننی پڑتی ہے کہ اس مقدس معلم اور مقدس رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کی باتوں کو ایسا محدود نہیں رکھا تھا کہ صرف دو چار آدمیوں کو سکھلائی جائیں اور باقی سب اس سے بے خبر ہوں۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر اسلام ایسا بگڑتا کہ کسی محدث وغیرہ کے ہاتھ سے ہرگز درست نہیں ہو سکتا تھا۔ اگرچہ آئمہ حدیث نے دینی تعلیم کی نسبت ہزارہا حدیثیں لکھیں، مگر سوال تو یہ ہے کہ وہ کون سی حدیث ہے کہ جو ان کے لکھنے سے پہلے اس پر عمل نہ تھا اور دنیا اس مضمون سے غافل تھی؟ اگر کوئی ایسی تعلیم یا ایسا واقعہ یا ایسا عقیدہ ہے جو اس کی بنیادی اینٹ صرف آئمہ حدیث نہیں کسی روایت کی بنا پر رکھی ہے، اور تعامل کے سلسلہ میں جس کے کروڑہا افراد انسانی قائل ہوں، اس کا کوئی اثر و نشان دکھائی نہیں دیتا اور نہ قرآن کریم میں اس کا کچھ ذکر پایا جاتا ہے، تو بلا شبہ ایسی خبر واحد جس کا پتہ بھی 100-150 برس کے بعد لگا، یقین کے درجے سے بہت ہی نیچے گری ہوئی ہوگی، اور جو کچھ اس کی ناقابل تسلی ہونے کی نسبت کہو وہ بجا ہے۔ لیکن ایسی حدیثیں در حقیقت دین اور سوانح اسلام سے کچھ بڑا تعلق نہیں رکھتی، بلکہ اگر سوچ کر دیکھو تو آئمہ حدیث نے ایسی حدیثوں کا بہت ہی کم ذکر کیا ہے جن کا تعامل کے سلسلے میں نام و نشان تک نہیں پایا جاتا۔ بس جیسا کہ بعض جاہل خیال کرتے ہیں، یہ بات ہرگز صحیح نہیں ہے کہ دنیا نے دین کے صدہا ضروری مسائل، یہاں تک کہ صوم و صلات بھی، صرف امام بخاری اور مسلم وغیرہ کی احادیث سے سیکھے ہیں۔ کیا 100-150 برس تک لوگ بے دین ہی چلے آتے تھے؟ کیا وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے، زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، حج نہیں کرتے تھے، اور ان تمام اسلامی عقائد کے امور سے جو حدیثوں میں لکھے ہیں بے خبر تھے؟ حاشا وکاللہ، ہرگز نہیں۔ اور جو کوئی ایسا خیال کرے، اس کا ہمک ایک تعجب انگیز نادانی ہے۔ پھر جبکہ بخاری اور مسلم وغیرہ آئمہ حدیث کے زمانے سے پہلے بھی اسلام ایسا ہی سرسبز تھا جیسا کہ ان اماموں کی تالیفات کے بعد، تو پھر یہ خیال کس قدر بے تمیزی اور نا سمجھی ہے کہ سراسر تحکم کی راہ سے یہ اعتقاد کر لیا جائے کہ صرف دوسری صدی کی روایتوں کے سہارے سے اسلام کا وہ حصہ پھولا پھلا ہے جس کو حال کے زمانے میں احادیث کہتے ہیں۔ اور افسوس تو یہ کہ مخالف تو مخالف، ہمارے مذہب کے بے خبر لوگوں کو بھی یہی دھوکہ لگ گیا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ گویا ایک مدت کے بعد صرف حدیثی روایات کے مطابق بہت سے مسائل اسلام کے ایسے لوگوں کو تسلیم کرائے گئے ہیں کہ جو ان حدیثوں کے قلم بند ہونے سے پہلے ان مسائل سے بکلی غافل تھے۔ بلکہ حق بات جو ایک بدیہی امر کی طرح ہے، یہی ہے کہ آئمہ حدیث کا اگر لوگوں پر کچھ احسان ہے تو صرف اس قدر کہ وہ امور جو ابتدا سے تعامل کے سلسلے میں ایک دنیا ان کو مانتی تھی، ان کی اسناد کے بارے میں ان لوگوں نے تحقیق اور تفتیش کی اور یہ دکھلا دیا کہ اس زمانے کی موجودہ حالت میں جو کچھ اہل اسلام تسلیم کر رہے ہیں یا عمل میں لا رہے ہیں، یہ ایسے امور نہیں جو بطور بدعات اسلام میں اب مخلوط ہو گئے ہیں، بلکہ یہ وہی گفتار و کردار ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم کو تعلیم فرمائی تھی۔ افسوس کہ اس صحیح اور واقعی امر کے سمجھنے میں غلط فہمی کر کے کوتاہ اندیش لوگوں نے کس قدر بڑی غلطی کھائی، جس کی وجہ سے آج تک وہ حدیثوں کو سخت نفرت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، اگرچہ یہ تو سچ ہے کہ حدیثوں کا وہ حصہ جو تعامل قولی و فعلی کے سلسلے سے باہر ہے اور قرآن سے تصدیق یافتہ نہیں، یقین کامل کے مرتبے پر مسلم نہیں ہو سکتا، لیکن وہ دوسرا حصہ جو تعامل کے سلسلے میں آ گیا اور کروڑہا مخلوقات ابتدا سے اس پر اپنے عملی طریق سے محافظ اور قائم چلی آئی ہے، اس کو ظنی اور شکی کیوں کر کہا جائے؟ ایک دنیا کا مسلسل تعامل جو بیٹوں سے باپوں تک اور باپوں سے دادوں تک اور دادوں سے پردادوں تک بدیہی طور پر مشہور ہو گیا اور اپنے اصل مبدا تک اس کے آثار اور انوار نظر آ گئے، اس میں تو ایک ذرہ شک کی گنجائش نہیں رہ سکتی، اور بغیر اس کے انسان کو کچھ بن نہیں پڑتا کہ ایسے مسلسل عمل درآمد کو اول درجے کے یقینات میں سے یقین کرے۔ پھر جبکہ آئمہ حدیث نے اس سلسلہ تعامل کے ساتھ ایک اور سلسلہ قائم کیا اور امور تعاملی کا اسناد راست گو اور متدین راویوں کے ذریعے سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیا، تو پھر بھی اس پر جرا کرنا در حقیقت ان لوگوں کا کام ہے جن کو بصیرت ایمانی اور عقل انسانی کا کچھ بھی حصہ نہیں ملا۔